دوبارہ سے وضو کرنا چاہیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی تو ٹیسٹ نہیں کروں گا پلیز. جی جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب آپ سے ایک سوال تھا کہ اگر کوئی شخص, کیونکہ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور انڈیا میں کبھی کبھی دین کے کام کرنے میں کچھ کچھ مشکلات پیش آتی ہے, اور جس طرح سے دیکھیں میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ کچھ کچھ کتاب جو ہے وہ انڈیا میں بینڈ ہے, جو خاص کر دیوبندی کے لیے لکھی گئی کتاب جو ہے کہ پاکستان میں شائع ہوئی ہے, تو اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ ہمارے کچھ سلفی بھائی اس کو اس کا نام چینج کر کے اس کو لوگوں کے سامنے صرف اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں, کوئی فری میں دیتے ہیں, تو کیا یہ کرنا جائز ہے کیا؟ جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ اس طرح کی پرابلم پیش کرتی ہے اور اس کو جو پابندی عائد کرتی ہے تو اس کا نام قبول کرنے میں کسی قسم کی اور نہ کوئی صحیح طور پر اس کا قدم ہے اور پابندی ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے, بلکہ یہ بالکل درست ہے. اس لیے کہ یہ کفار کی حکومتیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ یہ آگے نہ پھیل سکے اور لوگوں تک صحیح چیز نہ جا سکے. یہ سلسلہ چلتا ہے, اس لیے اگر ایسے معاملے چلتے رہے ہیں, لہٰذا اگر کوئی شخص اس طرح سے کام کرتا ہے تو یہ فن جائز ہے. جیسا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے مسلم کو لے کر سفید ہجرت میں, کون نے کہا یہ ہادی ہیں, تو ہادی کا مطلب تھا میرے رہنما ہے یہاں, تو دوسرا معنی بھی مراد تھا اس سے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مجھے آخرت کا راستہ دکھاتے ہیں. تو اس میں اس طرح کی بات لکھنا کہنا تو اس میں حرج نہیں ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب, میرا ایک دوسرا سوال چھوٹا سا تھا کہ جب عورت کو پیریڈ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ غسل کرتی ہے, اس غسل میں اور غسل جنابت میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک عجیب سی بات میں نے سنی تھی, اس وجہ سے یہ سوال پوچھنے کی ذہنت پڑ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا سوال ہے اس موضوع پہ کہ کیا حنفیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کافی ہمارے اہل حدیث بھائی اسپیشلی انگلینڈ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے جب تک آپ کا خود دل صاف ہو, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. اور دوسرے میرا یہ سوال ہے کہ الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مکمل رد دیوبند پہ یا رد حنفیت پہ آپ نے 5-6 قصتیں یا سی ڈی کی ہیں, تو مجھے وہ ضروری چاہیے. انشاءاللہ کسی طریقہ کوئی طریقہ ہے کہ جس سے میں وہ آپ سے لے سکوں, تو اس کے بارے میں پلیز آپ بتائیں. جزاک اللہ خیر.
رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اسی طرح سے حافظ عبداللہ بحر رحمہ اللہ انہوں نے مطالعہ لکھا ہے کہ الحمد کی نماز وغیرہ جس کے پیچھے, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور ان کو امام نہیں بنانا چاہیے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس کے بعد آگے پوچھا ہے ابھی دیوبند, تو اس نے پورا جو ہے میرا ایک سیٹ ہے آج کیسٹوں کا, پانچ بجے پروگرام ہوا تھا حیدرآباد میں 1988 میں, تو اس کی یہ کیسٹیں ہیں. اس میں مطلب کہ یہ ڈیڑھ گھنٹے کی ہیں, دو گھنٹے گھنٹے کی ہیں, اس طرح کی آٹھ کیسٹیں ہیں. یہ مکمل سیٹ ہے جس میں پہلے امام صاحب اور ان کے شاگرد صاحبین قندیل محمد ان کی پوزیشن کو واضح کیا گیا, محدثین پر نزدیک کیا, اس کے بعد فقہ حنفی اس کو کیسے ملا اور کیسے یہ پوری دنیا میں پھیلی اور فقہ حنفی کے مسائل اور سارے, اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے تاریخ دیوبند اور علماء دیوبند اور ان کے عقائد کیا ہیں, اس کے بعد جو ہماری تفصیلات اور اس کے بعد آٹھ کیسٹیں ہیں اس میں یہ سارا ہے. تو ان شاء اللہ میں عبداللہ بھائی کو دوں گا تو یہ اس میں ان شاء اللہ ریکارڈ کر کے بھیج دیں گے آپ کو, تو یا پھر آپ ان سے رابطہ کر لیں. رمضان کے روزے رکھنے کے لیے شہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو حکم دیا تھا کہ کوئی عورت شہر کی اجازت کے بغیر روزے نہ رکھے تو نفل لے رہے ہیں, پتہ نہیں لیکن تم کی اجازت کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ماشاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو روزے رہ جاتے ہیں رمضان میں میں جا کر کے رکھ جاتے ہیں, تو آج لگن کی فوری حق کی کا خیال رکھتے ہوئے اور معاملات سامنے رکھتے ہوئے تو نہیں رکھتے تھے, آرام میں جا کر رکھتے ہیں کہ آپ لگن کبھی کوئی آرام میں روزے رکھتے تھے. تو اس کے بعد سے اگر وہ خانوں کی رعایت کرتی ہے تو روزے اس کو دعے کر لیتی ہے, تو یہ جواب تو ثابت ہے, لیکن اس کی اجازت کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے, تو فرض میں کسی کی اجازت نہیں ہوتی اور وہ رہے یا والدین. شہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ نفس لوگوں کے متعلق ہوتا ہے. جی اگلا جو سوال ہے.
جی شیخ جزاک اللہ خیر, میں انشاءاللہ بھائی عبداللہ سے رابطہ کروں گا تو وہ سیڈیوں سے لے لوں گا. شیخ اکثر ہمارے بھائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب سے یہ واقعہ پیش کرتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ بدتی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, اور اس کو استعمال کر کے کہتے ہیں کہ آپ حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی بدتی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے جو بدعت کا معاملہ اور بدتی کے پیچھے نماز کا, تو یہ مطلق بات ہے, جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے, جو باغی لوگ تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کی تھی, یہ بھی بدعتی لوگ تھے, تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں, امامت کرواتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ نیکی کا کام کریں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لو. یہ ان لوگوں کو اس وقت ایسے عقائد اور نظریات نہیں تھے جو اس وقت دیوبندیوں اور بریلیوں کے شرکی اور کفری عقائد اور نظریات ہیں حضرت مجید کے. دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے مرجیہ جہمیہ معتزلہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا, کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لہذا جب امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے ان بدعتی لوگوں کے مبتدعین کے متعلق, پھر میرے بھائی اور دوست شیخ الاسلام تیمیہ جو ہے ان کے فتوے کی کیا حیثیت ان کے مقابلے میں رہ جاتی ہے؟ تو دوسری بات جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ عقائد کا معاملہ یہ صرف بدعتی نہیں ہے بلکہ یہ واضح شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, اور ان لوگوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ بنا رکھا ہے جو کھلم کھلا شرک ہے. جیسا کہ امام زہبی شیر عالم النبالہ میں لکھتے ہیں کہ اگر ابن عربی کی کتابوں میں شرک نہیں ہے, کفر نہیں ہے, تو پھر دنیا میں شرک اور کفر کا وجود ہی نہیں ہے. تو یہی وحدت الوجود کا عقیدہ تھا جو دیوبندی اور بریلویوں کا, لہٰذا یہ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, اور ان کے عقائد کفری اور شرکی ہیں, لہٰذا یہ لوگ امام نہیں بن سکتے.
السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں خیال اب آواز آ رہی ہوگی میری. جی میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. میں نے شیخ طالب الرحمان صاحب بھی آن لائن تھے, میں نے ان سے پوچھا تھا, لیکن وہ میرے پورے سوال کا یہ سیکشن کا جواب نہیں دے سکے, شاید ان کے ذہن میں نہیں رہا. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرک تھے یا یہودی تھے؟ جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ یہودی نہیں تھے بلکہ یہ مشرک تھے, کافر تھے, جیسا کہ ان کے اپنے بیان سے ہی یہ بات واضح ہے. اگر وہ یہودی ہوتے تو ضرور وہ ان چیزوں کا ذکر کرتے جیسا کہ یہودی لوگوں کے اسلام لانے کے واقعات موجود ہیں. لہذا یہ کافر تھے, مشرک تھے, غیر مسلم تھے, یہودی نہیں تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر یہ ہے کہ جتنے بھی اپنے آپ کو طور خاص بر صغیر کے حنفی کہلوانے والے لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے یا تو دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں. اور یہ سارے کے سارے دیوبندی یا بریلوی میں عامۃ الناس ہو سکتا ہے کہ ان کو ان باتوں کا علم نہ ہو اور یہ عقیدہ نہ رکھتے ہوں وحدت الوجود کا, لیکن ان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں, یہ سارے کے سارے غیر اللہ کے وسیلے کے قائل ہیں اور مردوں کے وسیلے کے قائل ہیں. تو جو لوگ مردوں کے وسیلے کے یا جو غیر شرعی وسیلہ ہے اس کے قائل ہیں, تو باہر سے صورت یہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے, اور اسی عقیدے کی بنیاد پر جو ہے وہ شرک شروع ہوتا ہے. تو یہ واضح اور کھلم کھلا شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود یہ اس بات کے دعوے دار تھے, وہ کہتے تھے ہاؤ لائے شفاؤ نہ عند اللہ, تو مشرقین مکہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں, ہم ان کی پوجا تو نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات معلوم کرانا چاہتے ہو کہ اسے جو آسمان و زمین میں معلوم ہے؟ اس کے بعد فرمایا سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک سے بلند و بالا اور پاک ہے, منزہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں, ہاں کوئی بھی ہو, جب وہ دعا کرتا ہے تو بحرمت فلان پتیل سب کے واسطے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے کی, تو بعد یہ لوگ عام کرتے ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ کھلم کھلا ہے. اگر وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل نہیں ہے تو اس بات کے تو یہ سب کے سب لوگ قائل ہیں. آپ بتائیے کوئی ایسا ہے کہ جو کہے کہ میں حنفی ہوں اور میں اس واسطے اور وسیلے بحرمت تفیل وغیرہ کا قائل نہیں ہوں, اس عقیدے اور نظریے کا؟ یہ سب کے سب قائل ہیں. ان میں تو ایک ہی حسین عالم و بشروی ہو گزرے ہیں جو اس بات کے قائل نہیں تھے حنفی ہونے کے باوجود, اور وہ غیر حنفی کا ذبیحہ بھی نہیں کھاتے تھے اس وجہ سے, اور وہ اہل حدیث ہی تھا وہاں کا میاں والی کا, جس کے پاس حکیم محمد عبداللہ تو دیروی صاحب رحمۃ اللہ, جنہوں نے خود مجھے بیان کیا کہ گوشت لینے کے لیے بھیجتے تھے تو وہ گوشت لے کے آتے تھے, کسی اور سے وہ گوشت منگواتے بھی نہیں تھے. تو وہ بعض طلباء حدیث تھے یا ان پہ اعتماد کرتے تھے, ان سے کہہ کے گوشت منگواتے تھے حدیث سے, کہ حنفیوں سے وہ گوشت منگوا کے بھی نہیں کھاتے. اس کے باوجود یہ غلام اللہ پنڈی والے اور اسی طرح سے یہ مطلب کہ انس اللہ صاحب بخاری گجرات والے, یہ حضرات بھی وحدت الوجود کے قائل تھے اور ان کے بھی یہی عقائد مندی جاتی. ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بتا دیا نا کہ شرکی اور کفری عقیدہ رکھنے والا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, نہ وہ امام بن سکتا. اگلا بھی سوال ہوتا.
شیخ آپ کو لگ زہر دے, ہم ذرا یہ چیز سے واضح ہوگی کہ ہم ذرا حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, لیکن مثال کے طور جہاں میں پاکستان میں رہتا ہوں وہاں ہماری کوئی اہل حدیثوں کی مسجد نہیں ہے, وہاں سب جتنے بھی ہیں سب بریلویوں کی مسجد ہے. تو عام جو نمازیں پانچ دن کی ہوتی ہیں وہ الحمد للہ میں گھر پڑھ لیتا ہوں, لیکن جمعے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم, کیونکہ جمعے کے ایک مسئلہ بن جاتا ہے, اور کیا جمعہ ہم پھر گھر میں صرف دہر پڑھیں یا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں. اور کچھ یہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ امام حنبل جب نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے جو یہ مانتے تھے کہ اللہ کا قرآن مخلوق ہے, تو وہ گھر میں جا کے دوبارہ وہ دہر کی نماز پڑھتے تھے. تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے تو پلیز بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ ہے کہ جب کوئی شخص امام بننے کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں رکھتا اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے جمعہ کا مسئلہ ہو یا کسی اور نماز کا مسئلہ ہو تو یہ نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ امام احمد بن حنبل یہ کہتے تھے کہ جمعہ صرف ایسے بدعتی لوگوں کے پیچھے پڑھا جا سکتا ہے, تو وہ رائے رکھتے تھے تھوڑی سی بدعتی لوگوں کے متعلق. لیکن اس کے باوجود کہ امام بن حنبل ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر اپنی جا کے نماز گھر میں دہرایا کرتے تھے, اس کی دلیل سے یہ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے, بلکہ وہ فتویٰ دیتے تھے کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو. جو آدمی فتویٰ دیتا ہے اس آدمی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ خود نماز پڑھے پھر جا کے اپنے گھر میں نماز پڑھے. اگر ایسے احتیاط کا مسئلہ ہے وہ فتویٰ دینے سے گریز کرے گا. جی اور ساتھی سوال کرنا چاہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, یہ نماز کے متعلق میرا یہ سوال تھا کہ ہمارے آفس میں نماز کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, جو آفس میں سے کوئی بھی آگے آ کے نماز پڑھا لیتا ہے. پورے آفس میں سب کے مواحد نہیں ہے, کوئی ایک صوفی بھی ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ فقہ حنفی سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں. تو میں تو جماعت ایک ہی ہوتی ہے اور اس لیے جو بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا پھر صرف موائل ہی کو دیکھیں یا پھر اپنی الگ نماز پڑھیں, اگر کوئی ایسی بات ہے. جزاکم اللہ خیر. کیونکہ آفس میں ہمارے باہر نکلنے کا وقت نہیں ہوتا کہ ہم باہر جا کے مسجد میں نماز پڑھ سکیں, اور مسجد میں بھی بہت دور. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ ہے کہ انسان آفس میں ہو یا جہاں کہیں ہو, اصل میں پابند تو وہ شریعت کا ہی رہے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ایک جماعت ہوتی ہے اور کوئی صوفی آگے ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ہو جاتا ہے تو امام بنانے کا حل نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی نماز کو ضائع کیا جائے یا ان کے پیچھے نماز پڑی جائے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کو واضح ہو کر کے رہنا پڑے گا. جب وہ اس طریقے سے اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے منفی بیان کرے گا اور ان کو بتائے گا تو اس میں کیا ہے مجبور ہوں گے کہ ان کے گفتگو ہوگی, ان کو بتایا جا سکے گا. تو جب انسان ایسے ہی گول مول ہو کے رہے گا تو ساری زندگی سے ایسے رہے گا تو ان کو دعوت کیا دے پائے گا؟ ان سے دب کے رہے گا, گھبرا کے رہے گا کہ اگر میں نے ان کو بات کی نہیں مخالف ہو جائیں. لہٰذا یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. جہاں کہیں یہ بات ہو آپ اپنی نماز جو ہے وہ ضائع نہیں کریں گے, اپنی نماز الگ سے پڑھیں. اگر کوئی ایسا امام بننے والا ہے, اگر سلفی ہے کوئی لاسیدہ ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اکیلے پڑھنا کا مسئلہ ہے تو پھر اکیلے پڑھیں, بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے.
السلام علیکم شیخ صاحب, میرا ایک سوال ہے, تھوڑا سا پیچیدہ ہے. ایک دفعہ طالب رحمان صاحب سے پوچھا تھا. ہم یہاں دوست ہیں الحمدللہ, قرآن و سنت پہ قائم ہیں, آپس میں دین کی متعلق گفتگو ہوتی رہتی ہے. یہاں مسجد ہے جہاں مالکی حضرات ہیں, تو میرا یہ نقطہ نظر تھا کہ چونکہ وہ نماز سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے, نہ رفع دین کرتے ہیں نہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, اور دوسرا ان میں بڑی عجیب بدعت ہے کہ وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد دائرہ بنا کے قرآن پاک پڑھتے ہیں, تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جس شخص کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں یا نماز اس کی قرآن و سنت کے مطابق نہیں, کیونکہ واضح وہ تو مالکی نقطہ نظر رکھتے ہیں, تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بات یہ ہے کہ کسی کو امامت سے ہٹانا یا وہ امامت کے اہل نہیں رہتا تو وہ بنیاد سب سے پہلے عقیدہ ہے. اگر ان کا عقیدہ درست ہے اور ان کے مسائل میں یا ان کے عمل میں کوئی ایسی کوتاہی پائی جاتی ہے یا خلاف سنت ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اسے امامت سے ہٹا دیا جائے, اس کے پیچھے ایسے حالات میں نماز نہیں پڑھی جائے. تو بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہاتھ چھوڑنے کا مسئلہ ہے مالکیوں کا, جو ان کو غلطی لگی ہوئی ہے, تو ایسا عمل تو بعض صحابہ سے بھی ملتا ہے. مسلمان زیادہ نہیں ایسی روایات موجود ہیں کہ بعض صحابہ جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے جیسے بلال زبیر اور دیکھے. تو یہ بات جو ہے بےنیازی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باوجود اس کے لیے تصدیق جو ہے یہ منسوخ ہو چکی تھی، پھر بھی وہ تصدیق کرتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے، جو تصدیق کرتے تھے اپنے دونوں گھٹنوں کے اندر ہاتھ رکھتے تھے، ان کو انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بند کر کے پھر وہ تصدیق کرتے تھے. تو اس وجہ سے کسی صحابی نے اس بات پر اعتراض نہیں اٹھایا اور نہ کہا کہ ان کی مشن مارنا پڑی ہے. باقی ان کا ہلکا بنا کے قرآن پڑھنا یہ بھی ان کا فعل جو ہے غیر شرعی ہے، یا غیر غیر آپ اس کو بدعت کہا جا سکتے ہیں، لیکن ایسی بدعت نہیں ہے جو ان کو اسلام سے خارج کرنے والی ہو. یہ ایسی ہی بدعات ہیں، ان کی اعمال ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ بھی ایسے بلوائی لو یا باغی یا بدعتی کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ، کیونکہ ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اسلامت میں لوگ پیدا ہوئے تھے. تو عقائد بنیادی طور پر ان کے درست، اگر یہ اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں اور عقائد ان کے صحیح نہیں ہیں، شرکیاں ہیں کفریاں ہیں، تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو ایسے شرکی اور کفری عقائد رکھنے والا اہل حدیث ہونے کا بھی مدعی ہو، دعوے دار ہو، تو وہ بھی امام نہیں بن سکتا اور اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی. خواہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہے، اس لیے وہ مشرک.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، صرف ایک ریکویسٹ تھی آپ سے اور اپیل بھی ہے کہ الحمدللہ ہماری اس پال ٹوک پہ ایک روم ہے جس کا نام ہے اصلی اہل سنت، اور الحمدللہ پچھلے سال ڈیڑھ سال سے الحمدللہ یہ روم چلا رہے ہیں. اس سے پہلے عقیدہ اہل سنت روم تھی، اور ہر جمعے کو الحمدللہ شیخ طالب الرحمان حافظ اللہ سوال جواب کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وینسڈے کو شیخ توصیف الرحمان بھی کرتے ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ کسی دن چلا اپنا قیمتی وقت نکال کے وہاں بھی ایک درس انشاءاللہ کریں. لیکن ایک مسئلہ تھا، میں خود مجھے بھی محسوس ہے اس بات کا کہ کافی لیٹ ہو جائے گا، لیکن ہم روم کھولتے ہیں 10 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق، کیونکہ پال ٹوک پہ لوگ کافی لیٹ آتے ہیں، اسپیشلی رات کے جب پاکستان کے 11 بجے ہوتے ہیں، اس وقت اکثر لوگ اس وقت آن لائن ہوتے ہیں. تو اگر ہو سکے تو انشاءاللہ کسی دن تو مجھے بھی پلیز اطلاع کر دینا، تو پھر انشاءاللہ آپ کا پروگرام وہاں رکھیں گے. تو مجھے امید ہے کہ کافی بھائی انشاءاللہ آپ سے استفادہ کر سکیں گے. تو جب بھی انشاءاللہ ہو سکے، کہ مجھے پتا ہے بھی آپ کافی دور چل کے آتے ہیں اسپیشلی عبداللہ بھائی کے پاس، تو یہ ٹائم آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کمپیوٹر کا بندوبست ہو سکا تو پلیز ضرور ہمیں انشاءاللہ بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ جو پروگرام رکھتے ہیں وہ پروگرام عبداللہ بھائی کے ساتھ بنا لیں، کچھ دن کا بتا دیں، تو انشاءاللہ ہم وہ کر لیں گے. جمعے کے علاوہ ہو مطلب کہ تو پھر ان شاء اللہ رکھ لیں گے. لیٹ نائٹ بھی ہوئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو میں ان شاء اللہ حاضر ہوں، تو ان شاء اللہ آپ معاملہ رابطہ رہے گا، اور ان شاء اللہ درد بھی ہو سکے گا اور سوال جواب میں شکریہ بھی ہو سکے گی. گھنٹے دو گھنٹے کا پروگرام ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ دوبارہ تعالیٰ بنا لیں گے پروگرام، ان شاء اللہ آپ کے لیے ایک دن آپ کو دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ان شاء اللہ ان سے پوچھیں گے عقیدے کے متعلق، لیکن میرا پھر بھی وہی سوال رہتا ہے کہ جس شخص کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہم سنت کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور یہ کبھی اپنے آپ میں کہلوانے میں فخر محسوس نہیں کرتا کہ میں مالکی ہوں یا ہنسی ہوں یا مطلب حنبلی ہوں کسی قسم کا ہوں. جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن و سنت پر ہی کہلوائے گا، یہی کہلوانا پسند کرے گا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود کسی آدمی کے عقیدہ پر حکم لگایا اسی وقت جا سکتا ہے کہ جبکہ اس کے عقیدہ میں خرابی ہو. باقی یہ ایسی کوتاہیاں موجود ہیں، بعض لوگ صحابہ کے دور میں بھی اپنے آپ کو عثمانی یا علوی کہلواتے تھے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ معاویہ نے کہ تو الوی ہے یا عثمانی ہے، تو اس نے کہا نہ میں الوی ہوں نہ عثمانی ہوں. تو ایسا سلسلہ رہا ہے. تو یہ بعض اوقات انسان کی خطا ہے، تو یہ ایسی غلطیاں کسی سے ہو جانا یا اس میں مبتلا ہو جانا، یہ بہرحال اس کے عقیدے پر مطلب کہ فتویٰ بازی کا سلسلہ نہیں ہے. سلف صالحین نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، تو میں تو ایک طالب علم ہوں تو لہٰذا میں اس بنیاد پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا. تو البتہ یہ ہے کہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ ان کی غلطی ہے, تو غلطی میں جب وہ تقلیدیں جامد کریں اور کتاب و سنت کے واضح دلائل کا انکار کر دیں اور حدیث صحیح ہے پتہ چل گیا ہے پھر بھی اس کو نہ مانیں اس کا انکار کریں تو پھر ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے اور وہ کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس میں اور اس میں فرق کیا جائے گا. اس لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص تاویل کرتا ہے مثلا الرحمن وعلی العرش استوى, کہ رحمان عرش پر مستوی ہے, اصل عقیدہ تو یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کو عرش پر استیلا غلبہ حاصل ہے, وہ مستوی نہیں ہے بلکہ اس کا غلبہ ہے, جیسا کہ حنفی حضرات جو ہے استوا کا معنی استیلا کرتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ معبدین جو ہیں ان میں اور منکرین دونوں میں فرق کیا گیا. تو منکرین کے متعلق امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے, اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا منکر ہوگا تو اسے کافروں کے حکم میں سمجھا جائے گا اور اس سے اقرار کروایا جائے گا, نہیں کرتا اسے قتل کر دیا جائے گا اور کوئی مسلمان اس کے مال کا وارث نہیں ہوگا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. یہ اس کے متعلق فتویٰ ہے. لیکن اگر کوئی معبود ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا بلکہ وہ بدعتی قرار پاتا ہے, اور ایسا بدعتی کہ پھر آگے اس کے احکامات مرتب ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اگر کوئی شخص جامع تقلید نہیں کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو فن مال کی کہلوا لیتا ہے اور نسبت کر لیتا ہے, راشد ہم کہتے ہیں یہ نسبتیں جو ہیں یہ غلط ہیں, کتاب و سنت میں اس کا وجود اور ثبوت نہیں ہے. لیکن کیا ان نسبتوں کی وجہ سے ہم ان پر کفر و شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں پہ اس بنا پر صرف کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا, البتہ ان کے شرک اور کفر کی بنا پر ہی ان کے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ لگے گا. لہٰذا یہ اپنی جگہ پر بات درست ہے کہ ان لوگوں کا یہ طریقہ اختیار کرنا یہ غلط ہے, کتاب و سنت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ رعایت رکھی جائے گی, جیسا کہ مبین اور منکرین میں یہ رعایتیں رکھی گئی ہیں, کیونکہ یہ بہت وسیع مسئلہ ہے. اور اس میں فتویٰ جو ہے وہ اس طرح کا دینا چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنا پر تو یہ غلط علم ہے, اس کو درست نہیں سمجھتا اور نہ سلم نے اس کی اجازت دی ہے. اللہ عالم بسوا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلیم بھائی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے رشتے کی بات کہیں طے نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا, تو آپ نے رابطہ کیا ہی نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, مجھے ای کامرس کے حوالے سے سوال پوچھنا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر خرید و فروخت کی جا رہی ہے اور لوگ بزنس وغیرہ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, اگر اس میں کوئی سود کا شائبہ نہیں ہے تو کیا اس کو کیا جا سکتا ہے؟ یا مطلب کیونکہ سب کچھ انٹرنیٹ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے اور سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کے بارے میں ای کامرس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی, بات یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ پہ اس قسم کے سودے ہوتے ہیں اور جن کے متعلق علم نہیں ہوتا کہ ان کی کیا حیثیت ہے, کیسا ہے سودا, اور بغیر دیکھے تو شریعت میں جو ممنوع بیع ہے یہ اس کے زمرے میں آتی ہے کہ ایسی بغیر دیکھے اندھیرے کی بیع اور اس قسم کی سوم وغیرہ اصلا مختلف اقسام ہیں یہ ممنوع بیع کی, تو یہ جو ہے یہ حرام ہے اور اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, اس لیے کہ اس میں بڑے دھوکہ ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو شریعت میں یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب کہ ان کے متعلق یہی حکم دیا ہے کہ وہ چیزیں دیکھی جائیں اور مطلب ان سے سامنے ہو معاملہ, لہذا یہ درست نہیں ہے.
بدری بھائی, آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے, تو پلیز آپ دوبارہ تشریف لائیں مائک پہ, شاید آپ کا سیگنل سلو ہوگا اس وجہ سے کوئی مسئلہ ہے. جی بھائی بدری, آپ شاید ریلا کر لیں یا دوبارہ کوشش کر لیں. تو سپوز میں بھائی آپ آئے تھے مائک پہ, تو آپ تشریف لائیں مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا شیخ صاحب سے سوال ہے کہ یہ بینک میں پیسے رکھنے کے بارے میں کہ کیا کرنٹ اکاؤنٹ جس کے اوپر سود نہیں لگتا اس اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا ٹھیک ہے یا پی ایل ایس اکاؤنٹ جس میں سود بھی لگتا ہے اور جس میں پروفٹ کا بھی چکر ہوتا ہے اس میں پیسے رکھنا چاہیے یا ان دونوں اکاؤنٹس میں پیسے نہیں رکھنے چاہیے؟ اس کے بارے میں علماء کا کیا فتویٰ ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے کہ بینک کے ساتھ معاملات میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے رکھے جا سکتے ہیں اور جو اس کے علاوہ سیونگ اکاؤنٹ اور دوسرے ایسے سودی کھاتے ہیں جو پرافٹ کے چانسے میں لوگوں کو پھانسا جاتا ہے ان میں پیسے نہیں رکھے جا سکتے. لہٰذا بعض علماء جو ہیں وہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں, جن میں حافظ عبد المنان صاحب نور پوری حافظہ اللہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے سے زیادہ ہی چیز بھی تو گھر میں ہوتی ہے. اس سے دوبارہ یہ بات جو ہے یہ مطلب کہ قیاس مال فارق ہے, بات غلط ہے, اس کو دلیل و حجت نہیں بنایا جا سکتا. تو اس چیز کو تو انسان کہیں بھی بینک میں تو نہیں رکھ سکتا نا, عزت کو اس کے ساتھ ساتھ ہی رہے گی, تو یہ دلیل و حجت بھی نہیں بن سکتی. تو البتہ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کا یہ موقف تھا, لیکن اب تو میرا خیال ہے وہ دعوی میں جانے کے بعد اپنا سارا منہج ہی بھول چکے ہیں. اور رہا مسئلہ پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے کا, تو یہ امانت کا مسئلہ آتا ہے, اس میں رکھے جا سکتے ہیں, اور دوسرے اکاؤنٹ جو ہیں اس میں نہیں رکھنے چاہیے, اس لیے کہ یہ اس معاملے میں جا کر انسان خراب ہو جاتا ہے اور خام خواہ اس میں آدمی جو ہے پریشان ہوتا ہے. باقی رہا مسئلہ اس میں جو پرافٹ کا مسئلہ ہے, تو وہ پرافٹ نہیں ہوتا, وہ پرافٹ کے نام پہ سود ہی ہوتا ہے, بس نام انہوں نے پرافٹ رکھا ہوتا ہے. جیسے رسول نے پیشین بھی کی تھی کہ میری امت میں ایسے لوگوں کو شراب کا نام تبدیل کریں گے اور سود کا نام تبدیل کریں, اسے کھائیں پیئیں گے. تو لہٰذا یہ ہیلا ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ عالم سوال.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, ایک مسئلہ اکثر پالٹک پہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں, حمدلہ شاہ صاحب سے بھی, شیخ طالبان صاحب سے لشکر طیبہ کے بارے میں, کیونکہ شیخ عبد المنان نورپوری صاحب کا لشکر طیبہ کے بارے میں مختلف ایک رائے اور شیخ طالبان صاحب کی مختلف رائے, تو آپ کے اندازے میں کیا لشکر طیبہ سلفی منہج کے ہیں یا سلفی منہج سے ہٹ چکے ہیں؟ یہ اچھا نہیں تھا سوال پالٹاک پہ لیے, لیکن ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور اس سے کافی فتنہ بھی پھیلتا ہے, تو اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیرن.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی کا مقولہ ہے, ضرب المثل ہے, صاحب البیت ادرا بمافی. گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے. تو ہم تو یہ مرکوز دعوت بنانے والوں میں سے ہیں کہ حافظ صحیح صاحب کو کچھ جانتا پہچانتا نہیں تھا. ہم نے شیخ العرب العجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب کے ساتھ ان کا تعارف کروایا تھا, لہٰذا یہ لوگ اس وقت دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا منحج کتاب و سنت ہے. آج وہ اس منحج سے بالکل یہ منحرف ہو چکے ہیں, اور جو حافظ عبداللہ بھاولپوری کے منحج کی باتیں کرتے تھے اس منحج پر بھی نہیں ہے. تو یہ بات سرے سے غلط ہے کہ یہ لوگ صحیح منحج پر ہیں, بلکہ یہ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں سلفیوں کو, اہل حدیثوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے سب سے زیادہ دعوت کو اور علم کو نقصان پہنچا ہے. خصوصی طور پہ کتاب و سنت کے مدارس کو انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا اور ان کو برباد کیا ہے. اس میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, کئی ایسی باتیں ہیں جو ایسے انٹرنیٹ پہ یا عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی, وہ تو بالمشافہ گفتگو ہو تو پھر اس میں یہ ساری باتیں رکھی جا سکتی ہیں. تو باہر صورت پہ یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل سلفی منحج کے بالکل قریب نہیں ہے, بلکہ شیخ ربیع الہادی کے ساتھ میری باتیں خود براہ راست ملاقات ہوئی ہے سعودیہ میں, تو وہ تو ان کے بہت سخت خلاف ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر جو ہے یہ مطلب کہ کچھ بھی لوگ ہیں اور راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں اور منحج کتاب و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں, جبکہ ان کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی ایسے منحج کا تعلق بھی نہیں ہے. اور اب حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب کو آپ دیکھیے کہ جو اس بات کا فتویٰ دیا کرتے تھے بوانگے دہل کے بریلوی کافر ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آج بھی اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے, ان کی مسجد میں جا کے دعوت کو تبلیغ کا کام بھی کرو. تو جب میں ہارون آباد میں گیا تو دوست نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے حیرت ہوئی, میں نے کہا یہ بات درست ہے, یہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو جب حافظ عبدالسلام بدنی صاحب اوکاڑا میں تشریف لائے جامعہ محمدیہ میں, اپنائے جامعہ محمدیہ کے اجلاس میں, تو وہاں میری ان سے براہ راست گفتگو ہوئی. میں نے کہا حافظ صاحب سنے آپ نے یہ فتویٰ دیا, تو فرمانے لگے کہ ہاں ہم نے یہ فتویٰ دیا, تو ہمارے بھائی ہیں تو آپ سے کیا بات چھپانی ہے, اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو مولوی سے جہاد کے نام بتائیں گے, ٹائم لے کے اس کے پیچھے نماز پڑھو اور اس کے بعد لوگوں کو جہاد کی بات شروع کر کے پھر خود توحید بیان کرو. جب تم جہاد کی بات کرو گے اور اس کے بعد توحید کی بات کرو گے لوگ جو ہے مولوی کے مخالف ہو جائیں گے, اور مولوی مخالفت کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ جہاد کا مخالف ہے, لہٰذا لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے, تمہارے لیے راستہ کھل جائے. یہ کیا ہیلے ہیں انکیوں کی طرح یہ ساری باتیں. تو اسی طرح سے ایک ہمارے دوست ہیں اشتیاق صاحب, وہ کویت میں ہوتے تھے, وہ میرے شاگرد ہیں, انہوں نے بلایا گھر پہ, تو وہاں آپ صاحب کے پیچھے ہم نے جمعہ پڑا گجرا والا میں فتح مسجد میں. بعد میں آپ صاحب کو دعوت دی گئی, بڑی مشکل سے آئے, دعوت انہوں نے قبول کی. وہاں خبر لگی ہوئی تھی نواز شریف کے دور میں کہ جی لاہور سے دلی کے لیے جو ہے نا بس سروس وہ شروع ہو جائے گی. صاحب صاحب نے لو دیکھو جی یہ سروس شروع کریں بس سروس. میں نے کہا یہ آپ کی سہولت کے لیے, تاکہ آپ جھنڈے لگا کے وہاں آ جائیں دلی میں اور وہاں جا کے جھنڈے گاڑ دیں گے, فتح آسانی سے ہو جائے. صاحب صاحب بولے کہ ہمیں اس کا جواب نہیں دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے منحل سے بالکل ہٹ چکے ہیں, جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے سے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ گئے ہدایت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا ہاتھ نہیں خراب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا شیخ صاحب, میں نے پاکستان سے علامہ شبلی نعمانی کی تاریخ منگوائی ہے, سیرت کے اوپر سیرت کی جو کتاب ہے وہ منگوائی ہے اور اس کو میں پڑھ بھی رہا ہوں, تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے کہ وہ اس میں کتنی صحیح باتیں ہیں اور کتنی, مطلب ہمیں تو نہیں پتا چلتا کہ کون سی بات ٹھیک ہے کون سی غلط ہے, لیکن بہرحال میں نے رحیق المختوم بھی پڑھی ہوئی ہے اور اب میں یہ سیرت کی والی کتاب پڑھ رہا ہوں, تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ 7 جلدوں میں کتاب ہے, جو اس وقت 3 جلدوں میں 7 اجزاء شائع ہوئے ہیں. آدھا حصہ جو ہے شبلی نعمانی صاحب نے تصنیف کیا تھا, پھر وہ فوت ہو گئے تو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی صاحب نے بقیہ اس کی تکمیل کی ہے. لہذا کتاب جو ہے مجموعی طور پر مفید ہے, لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں, اور بطور خاص حدیث کے معاملے میں اور اس میں شکوک و شبہات کا مسئلہ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایسی کتابیں پڑھنے کی بجائے وہ کتابیں انسان کو پڑھنی چاہیے بنیادی طور پر, کہ جن سے انسان کو فائدہ پہنچے. ہم چونکہ ان زخیم کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے چنگا مفید نہیں ہوتی. مثلاً آپ لوگوں کو پہلے جو ہے الرحیق المختوم پڑھنی چاہیے, اس کے بعد رحمت للعالمین پڑھنی چاہیے. اس قسم کی کتابیں جو ان کتابوں کی نسبت زیادہ مفید اور مستند ہیں, ان کو پڑھنے کے بعد پھر یہ کتابوں کا معاملہ کہ ان میں جو ہے جو چیزیں آپ کو محسوس ہوں کہ ان کے متعلق پوچھا جائے گا. احادیث کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی صحیح احادیث کا ان لوگوں نے درائت کی وجہ عقل کی وجہ سے انکار کیا ہے, جو کہ غلط بات ہے, کیونکہ یہ لوگ بنیادی طور پر حنفی تھے. اور شبلی نعمانی صاحب جو ہیں یہ تو اس قدر متشدد آدمی تھے, یہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک یہودی یا عیسائی ہو جانا کسی آدمی کے غیر مقلد ہونے سے زیادہ بہتر ہے. لیکن بعد میں یہ ابوالکلام آزاد وغیرہ کے تعارف سے اور پھر جو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اور کتابیں پڑھی تو اس کے بعد ان میں بہت زیادہ چینج آئی. تو پھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں اگر شیخ الاسلام کی انگلی پکڑے بغیر چلوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, تو بہت زیادہ ان میں تبدیلی آئی. لیکن اس کے بعد کوئی زیادہ وقت ان لوگوں کو نہ مل سکا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دین اصلاح کر پاتے. تو بہرحال یہ لوگ جو ہیں بڑے لوگ تھے اور ان کا نام لوگوں میں پیدا ہوا, تو بہت سارے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا, اور ان کا ایک سفر نامہ ہے روم و مصر شام, اس میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے بحری جہاز میں سفر کیا تو اس میں جو ہمیں پرندوں کا گوشت لیا جاتا تھا تو وہ غیر مسلموں کا ذریعہ ہوتا تھا, عیسائیوں کا. تو اب حنفی مذہب میں غیر مسلم کا ذریعہ حرام ہے, لیکن شافعی مذہب میں حلال ہے. تو کہنے لگے اب میں نے پرندوں کا گوشت کھانے کے لیے کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو شافعی مذہب والا بنا لیا, شافعی بن گیا تاکہ پرندوں کا گوشت کھائیں. تو بہرحال یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں ان کی اصلاح ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی کتاب میں بہت زیادہ گڑبڑ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ وہ نشان لگائیں اور چیزیں جو ہیں پوچھنے والی ہیں پوچھیں. بہرحال اس میں غلطیاں بہت ہیں, لیکن ہم نے جو ہے کوئی اعداد و شمار نہیں کیا ان کی غلطیوں کا, اتنی غلطیاں ہیں 7 جلدوں میں. اور یہ یہ غلطیاں فلاں فلاں دار المطلق جو ہے اس میں غلطیاں موجود ہیں.
جی جزاک اللہ شیخ صاحب. اب میرے پاس تفسیر ابن کثیر بھی ہے, میں اس کا بھی مطالعہ کر رہا ہوں اور اکثر کرتا رہتا ہوں. اب اس کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس میں انہوں نے صحیح احادیث بھی لکھی ہیں اور غریب احادیث بھی لکھی ہیں. بلا شک انہوں نے اس کے آگے لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے, یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب ایک عام آدمی اس کو جب اس کا ریفرنس دینے کی کوشش کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ یہ حدیث غریب تھی. تو اس طریقے سے تو پھر لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض ہی کرتے ہیں جناب, جزاکم اللہ خیر. اور ویسے میں ایک اور بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ ماشاء اللہ, کہ ہمارے جو مدرسے ہیں بڑے بڑے مدرسے جیسے جامع محمدیہ ہے گجرا والوں میں, تو ان میں کئی شام کی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں جو لوگ مستفید ہونا چاہیں, جو بچے جو ہیں صبح اسکول جاتے ہیں اور شام میں اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہیں, تو کچھ اس قسم کا ارینجمنٹ ہوتا ہے ہمارے مدرسوں میں یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام ابن کثیر نے جو تفسیر ابن کثیر لکھی ہے اس میں غریب روایت جو ہوتی ہے آپ نے ذکر کیا ہے, غریب اصل میں یہ صحیح کی ایک قسم ہے, اور کبھی کبھی جو ہے غریب کہہ کر کے اس سے بڑی مراد لی جاتی ہے, جیسا کہ امام ترمذی کی بعض احادیث کے متعلق خاص اصطلاح ہے. تو البتہ مطلق طور پر غریب جو ہے وہ ضعیف نہیں ہوا کرتی, بلکہ یہ صحیح کی ہی ایک قسم ہے. بعض اوقات لغوی طور پہ اس کا معنی مراد لے لیا جاتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ضعیف روایات ہیں وہ ضعیف روایات کے متعلق بتا بھی دیا گیا اور کچھ کے متعلق نہیں بتایا, تو یہ ساری چھان پھٹک گیا ہے. یہ ہر کتاب کی کرنا نہایت مشکل کام تھا, لیکن اس دور میں بہرحال شیخ البانی کو اللہ تبارک جزائے خیر نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو اب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آ بھی رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود مزید اس پر جو ہے محنت کی ضرورت ہے, اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور یہ بند نہیں ہو پائے گا. لیکن اگر یہ سلسلہ بند ہو جائے تو پھر علماء کی ضرورت باقی نہیں رہے گے, جبکہ یہ کتاب و سنت تو باقی رہیں گے اور علماء جو ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اور اس کو سمجھنے والے پڑھنے پڑھانے والے باقی نہیں رہیں گے. تو بھائی اگر ساری چیزیں جو انسان خود ہی پڑھ کر کے سمجھ لے یاد کر لے تو پھر تو علماء کی ضرورت ہی باقی نہ رہی. تو علماء جو ہیں ان کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ بات نہیں کہی کہ اگر مسئلے کا علم نہیں ہے تو قرآن کھول کے دیکھو یا حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھو, بلکہ فضل اللہ کتنے ممکن اللہ تعالیٰ نے علم نہیں ہے تو اہل علم سے دریافت کرو بل بیناتی منظور, لہٰذا یہ چیز اپنی جگہ پہ قائم رہے گی. تو اس اعتبار سے آپ کو علماء کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے اور ان احادیث کو جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے, معلومات کے لیے علماء سے ہی رجوع کرنا پڑے گا. تو یہی بات جو ہے یہ صحیح ہے, جب تک علماء کے قریب رہیں گے, علماء سے رابطہ رکھیں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاملات درست رہیں گے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ دو سوال انشاءاللہ, ایک ہے آخری سوال ہے بھائی البدری صاحب سے, کیونکہ ان کا مائک صحیح نہیں ہے تو مجھے کہنے کہ انشاءاللہ سوال کر دیں. ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ حنفی اکثر ہمیں انگریز کی پیداوار کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ بتائیں. اور میری طرف سے آخری سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ بتائیں کہ کون سے سلفی علماء ہیں جو پاکستان سے, جس سے ہم انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں, ان کے نام اگر بتا سکیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. جزاک اللہ خیر.
کہاں سے ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ اگر میں کچھ عرض کروں گا تو ان کو شکایت ہوگی, لیکن میں کہتا ہوں کہ پہلے سوانح قاسمی کو ہی اٹھا کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ دارالعلوم دیوبند کو بنانے والے کون لوگ ہیں. اس میں آپ کو ایک لمبی چوڑی ہندوؤں کی فہرست ملے گی, اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز بھی ملے گی کہ باقاعدہ انگریزوں نے جائزہ لینے کے لیے آدمی بھیجا اور انہوں نے کہا کہ جناب جو کام آپ کروڑوں روپے لگا کر کے نہیں کر سکتے وہ چند تکوں میں کام یہاں ہو سکتا ہو رہا ہے جو ہمیں مطلوب و مقصود ہے. اور جتنے بھی لوگ یہاں جمع تھے مولوی ذوالفقار صاحب یا اسی طرح سے یعقوب نانوتوی صاحب, مملوک علی صاحب اور اسی طرح سے احسن نانوتوی صاحب, یہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کے پرورتا تھے اور ریٹائرڈ افسران تھے اور سب نے انگریزوں سے تعلیم و تربیت لی ہوئی تھی اور یہی اس کے بانی موالی تھے اور اس کو چلانے والے تھے. باقی عام مسئلہ یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, یہ تو مفرور مکی ہے, یہ تو شاملی کا جو میدان کہتے ہیں اس میں اصل میں یہ لڑنے کے لیے گئے انگریزوں کی حمایت میں, انگریزوں کی حمایت میں لڑنے کے لیے گئے تو غلطی سے ان کا حافظ دامن ان کے ہاتھوں مر گیا, تو جب اس سے ان کے ہاتھوں انگریزوں کے ہاتھوں مر گیا تو انہوں نے کاروائی کی انتقامی انگریزوں کے خلاف, جب ان کے خلاف کاروائی کی تو پھر یہ لوگ ان کو مطلوب ہوئے تو یہ پکڑے جانے لگے. یہی سوانح قاص میں اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب ان کے بہت بڑے مجذوب جس کو حکیم الامت تھانی صاحب نے بھی کہا, بہت بڑے ولی اللہ تھے مجذوب تھے اور بہت بڑا بزرگ ان کو کہا اور صاحب کشف و کرامات بھی لکھا ہے, تھانوی صاحب کے ملفوظات میں بھی یہ بات موجود ہے, تو کہتے ہیں کہ جب یہ اپنی گنج مراد آباد کی مسجد میں موجود تھے تو انہوں نے اچانک دیکھا کہ خضر علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے فوجی جا رہے ہیں بندوقیں اٹھائے ہوئے, تو یہ بھاگ کے گئے اور سلام کیا مسافہ کرنے کے بعد, سلام کلام کے بعد دعوت دی کہ بیٹھے رکیں کچھ دیر خدمت کا موقع دیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھی ہم تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو کہا کہ یہ بندوقیں اٹھا کے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا انگریزوں کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا بھی حکم الہی یہی ہے, خضر علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ مسلمانوں کو مارو ان کے لیے انگریزوں کے لیے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ سوانح قاسمی میں لکھا ہے, تو آپ بتائیں کہ جن کا یہ نظریہ ہے جن کے بزرگوں کو جو چیزیں نظر آتی ہوں وہ انگریزوں کے پروردہ ہیں, وہ ان کے ایجنٹ ہیں یا اہل حدیث جو ان کے خلاف لڑنے والے تھے. جزاکم اللہ خیر. بریلوی جو ہے وہ بھی اصل میں انہی کی یہ ایک شاخ ہے, ان کا اصل میں بنیادی طور پر جھگڑا ہوا تھا احسن نانوتوی کا عبد القادر بدایونی اور غلام رسول بدایونی اور مولوی احمد رضا خان بریلوی جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بریلویوں کے, ان کے والد تھے مولوی علی نقی علی, تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوا کرتے تھے. جب مولوی احسن نانوتوی نے یہ بریلی شہر میں فتویٰ دیا اس بات کا اس روایت پر کہ جس طرح سے یہ زمین ہے ایسی ہی چھ زمینیں اور ہیں اور ان چھ زمینوں میں بھی اسی زمین کی طرح جیسے سات زمینوں میں سات نو آئے, سات ابراہیم آئے, سات موسیٰ آئے, سات عیسیٰ آئے, سات محمد آئے, یہ کہا اور کیا کر کے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. جب یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور اس قسم کی بات کہی تو اس پر ان کا اختلاف پیدا ہوا اور انہوں نے پھر اس سلسلے میں رجوع کیا مولوی عبدالحی فرنگی سے, تو اس نے بھی کہا کہ یہ روایت صحیح ہے اور یہ عقیدہ درست ہے, اور اسی بات پر جو ہے قاسم نانوتوی صاحب نے پھر تحریر الناس لکھی اور اس پہ ان کا اختلاف ہوا, پھر یہ دو پارٹیاں بن گئی. اس وقت سے ان کا اختلاف چلا, انہوں نے ان پہ فتویٰ لگایا کہ یہ ختم نبوت کے منکر لوگ ہیں, یہ کافر ہیں اور یہ الگ ہو گئے, یہ الگ ہو گئے, پھر دار العلوم دیوبند اس کے بعد بنایا گیا. اس کے بعد بریلوی صاحب گئے, وہ میدان میں اترے تو انہوں نے پھر ساری زندگی ان کے کفر اور شرک کی مشین چلائی اور خوب ان کا محاسبہ کیا اور اس نے جو ہے ان کو ہر جگہ پہ پریشان کیا, تو یہاں سے یہ بریلویت اور دیوبندیت کا اختلاف ہوا. ویسے ان سب کے اصلی پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ صاحب ہیں, تو حاجی امداد اللہ صاحب کے ملفوظہ شمائم امدادیت جن کو حکیم الامت تھانوی صاحب نے جمع کیا, وہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ شرک اور کفر سے اٹے پڑے ہیں, اور ان کے وحدت الوجود کا ایک واقعہ میں صرف نقل کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے یہ اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ تم وحدت الوجود کے قائل ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نزدیک پخانہ اور حلوہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے کہا اس میں واقعی کوئی فرق نہیں ہے, یہ تو مراتب کا فرق ہے. اس نے کہا کہ ایسا کرو آزما کے دیکھ لو, پخانہ بھی لے اور حلوہ بھی لے, لہٰذا وہ پخانہ بھی لے آئے یہ حلوہ بھی لے آئے, دونوں چیزیں رکھ دی, تو اس نے بشکل خنزیر پہلے پخانہ کھا کے دکھایا, پھر بشکل انسان اس نے حلوہ کھا کے دکھایا, تو اس نے کہا یہ مراتب کا فرق ہے. یہ ان کی کتاب میں باتیں لکھی ہیں, لکھنے والے حکیم الامت تھانوی صاحب ہیں, ملفوظات اعلیٰ حاجی امداد اللہ صاحب کے ہیں اور یہ دونوں کے پیر و مرشد ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے عقائد اور نظریات کے اختلاف اس بات سے ہوا ہے. یہ علماء سلفیوں میں سے اس وقت حافظ عبد المنان صاحب نورپوری ہیں, مولانا عبدالعزیز نورستانی ہیں, اور اسی طرح سے حافظ عبدالحمید اظہر صاحب ہیں، حافظ مسعود عالم صاحب ہیں، حافظ محمد شریف صاحب ہیں، مولانا ارشاد اللہ خطری صاحب ہیں، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب ہیں، اور اسی طرح سے کچھ دوسرے شہروں میں علماء ہیں جن میں سے حافظ بستار حماد صاحب ہیں، حافظ عبدالشید اظہر صاحب ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہیں. اس طرح سے یہ سلفی علماء ہیں جو ہماری جماعت کے معروف علماء ہیں. حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں، مفتی نہیں ہیں. سعید بھائی کا جو اس وقت ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ مولانا دوراج صاحب کا ہی ترجمہ ہے جسے مکتبہ قدوسیہ نے شائع کیا ہے. انڈیا سے بھی یہ شائع شدہ ہے، اس وقت تو یہی ہے، اور مزید نئے ترجمے ابھی مارکیٹ میں آنے والے ہیں. اور مختصر صحیح بخاری کا ترجمہ حافظ بستار حماد صاحب نے کیا ہے، وہ بھی اچھا ہے. اس میں حواشی جو ہے وہ اون الباری بنواب صاحب کی ہے. تجوید صحیح بخاری کی شرح اس میں سے لیے گئے ہیں. مفید کتاب ہے، دو جلدوں میں شائع ہے. بس سلفی عالم ہونے سے میں نے انکار نہیں کیا، میں نے کہا وہ مفتی نہیں ہے. باقی کچھ باتیں ایسی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں عرض کی جائیں. میرے اپنے تحفظات ہیں.
شیخ صرف ایک آخری سوال ہے بھائی کا، جس بھائی کا مائک صحیح کام نہیں کر رہے، تو یہ پوچھنے کہ جو حجازی مکی صاحب ہیں جو مکے کے اندر ہوتے ہیں دیوبندی، تو ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محمد مکی صاحب جو مکے میں بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں، انتہائی بد فطرت آدمی ہے اور انتہائی گندا خبیث العقیدہ آدمی ہے، اور اس قدر جھوٹا آدمی ہے کہ جب یہ پاکستان آیا تو اس کو امام کعبہ لکھا گیا اور اسے فقیر والی میں لے جایا گیا. وہاں ڈی سی بہاول نگر اور دوسرے لوگ جمع تھے اور اس سے عربی میں خطاب کروایا گیا، اور یہ ثابت کیا گیا کہ یہ واقعتاً امام کعبہ ہے، اور جھوٹ بول کر کے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا. اور یہ جھوٹا آدمی، مکار آدمی، یہ سارے کام کرتا رہا کہ جبکہ یہ نہ امام کعبہ ہے اور نہ یہ اصلا عربی نسل ہے اور نہ ہی کوئی سعودی ہونے کے بغیر امام کعبہ ہو سکتا ہے. تو یہ سارا فراڈ کر رہا ہے دین کے نام پہ اور امام کعبہ بن رہا ہے. تو ان لوگوں کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، وہ سمجھتے واقعی امام کعبہ ہوگا، چوگا پہنا ہوا ہے. پتا ہے مجھے پاکستانی ہے، خانپور کا رہنے والا یا کہاں کے رہنے والا، جھوٹا آدمی، مکار آدمی ہے. اصلی جو ہے جو بندی ہے، جو انفی ہوتے ہیں خبیث، جو بندی وہ ہے. مولانا وحید الرحمان صاحب جو ہیں یہ پہلے حنفی تھے اور بڑے ہی متشدد حنفی تھے. اس کے بعد یہ احادیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کافی حد تک اہل حدیث کی طرف مائل ہوئے، لیکن آخر میں یہ شیعیت کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے. حیات وحید الزمان کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ سے واضح ہو جائے. شیخ وسیم اللہ عباس صاحب ہیں، ماشاء اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، سلفی عالم ہیں، ہمارے محترم ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے. یہ بات کہنا کہ یہ وہابیوں کے گرو گھنٹال ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی تراجم ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے سوائے سنن ترمذی کے باقی تمام کتب کے موطا سمیت اور کتب خمسہ کے یہ تراجم وحید الزمان صاحب نے کیے. تو آپ دیکھیں سنا ابی داؤد کا جب انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس وقت یہ متعصب حنفی تھے، اور اس میں جو کچھ انہوں نے اپنے عقائد اور نظریات لکھے ہیں وہ آج بھی حواشی میں موجود ہیں. اسی طرح سے صحیح بخاری کا جب انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو اس وقت ان کے عقائد میں چینج آ چکی تھی. جب انہوں نے لغات الحدیث لکھی ہے اس وقت ان کے عقائد میں تبدیلی آ چکی تھی اور شیعت کی طرف وہ مائل ہو چکے تھے. تو رہا مسئلہ کہ بھائی وہ ہمارے گرو گھنٹال کیسے ہوئے, جب تراجم میں ان کا ترجمہ موتمد سمجھا جاتا ہے اور آج بھی دیوبندی حضرات ان کے ترجمے ہی زیادہ تر چھاپتے رہے اور چھاپ رہے ہیں اور وہی لوگوں میں مروج ہے, تو اس سے ان کا وہابیوں کا گرو گھنٹال ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ تو کسی کے تراجم شائع ہونے سے یا کسی کی کتابیں شائع ہونے سے یا اس سے استفادہ کرنے سے کوئی جو ہے یہ ثابت نہیں ہو جاتا. اگر یہی بات ہے تو سب سے پہلے قرآن جی کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا بر صغیر میں, تو جب انہوں نے ترجمہ کیا تو ان کے کفر کا فتویٰ دینے والے کون تھے؟ بقول ان کے حنفی تو اس وقت بر صغیر میں موجود تھے لیکن اہل حدیث موجود ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں, یہ واجب القتل ہیں, جیسا کہ شیخ محمد اکرم صاحب نے عروج کوثر میں اور موجود کوثر میں یہ تفصیلی واقعات ذکر کیے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بھائی یہی لوگ بتاتے خود اپنے بڑوں پہ بھی فتویٰ دینے والے ہیں اور بتاتے خود ہی کسی کو نکالنے والے ہیں, کسی کو داخل کرنے والے ہیں. تراجم کا مسئلہ ہے تو اس سے استفادے کا مسئلہ, کہ جو چیز اچھی ہے وہ لے لو. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نے تعلیم دی ہے کہ شیطان نے اچھی بات بتائے تو لے لو, تو اچھی بات تو کوئی بھی بتائے تو ہم لے لیتے ہیں. آیت الکرسی اس نے بتایا تو ہمارے رسول نے کہا کہ یاد پڑھ رہے درجے کا دوسرا آدمی لیکن بات اچھی کہہ گئے. تو ایسی اچھی باتیں جو ہیں وہ بریلویوں سے بھی اگر مل جائیں تو ہم لے لیتے ہیں, باوجود ان کے وہ مشرک ہیں اور ان کی غلط بات جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے غلط ہے جو یہ منسوخ کرتے ہیں. باقی رہا مسئلہ کہ یہ بریلویوں کے اس قسم کے الزامات لگانا, تو یہ بریلوی حضرات ایسے الزامات ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی میں دو تین بار ٹیکسٹ میں لکھ بھی چکا ہوں ان شاء اللہ, کیونکہ شیخ صاحب نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. تو اگر ہم نے پھر دوبارہ کہہ دیا کسی کو مائک پہ اگر سوال کریں گے تو پھر لسٹ پہ لمبی ہو جائے گی, تو بہتر ہے انشاءاللہ شیخ صاحب کو اجازت دیں, انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی دن شیخ صاحب سے انشاءاللہ کوئی دن رکھ لیں گے تو صرف پالٹوک کے لیے, اور انشاءاللہ بھائیوں کو بتا بھی دیں گے تو پھر انشاءاللہ جو بھی سوال ہوں گے انشاءاللہ اس دن کے لیے رکھ لیں گے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور خصوصی طور پر میرے والدین کے لیے دعا کریں. والد صاحب بیمار ہیں, والدہ فوت ہو چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ والدہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے, والد صاحب کو صرف کاملہ اجلہ عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے بچائے, اور دین حقہ کی سلفی منحج اور کتاب و سنت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. واخر دعوانا الحمد للہ. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تمام بہن بھائی نوٹ فرما لیں, کل انشاءاللہ 8 بجے رات 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اسی روم میں انشاءاللہ حافظ محمد شریف صاحب حفظ اللہ تشریف لائیں گے اور وہ خطاب فرمائیں گے. تو آپ تمام بہن بھائی یہاں پہ تشریف لائیں اور آ کے ان سے مستفید ہوں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر.
جزاک اللہ خیرن شیخ. عبداللہ بھائی یہ بتا دیں کل کا جو تقریر ہوگی شیخ کی اس کا موضوع کیا ہے, کیونکہ ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اسلیل سنت روم بھی کھولیں گے تو اس میں بھائیوں کو بتا دیں گے کہ شیخ صاحب کا کل جو درس ہو رہا ہے تو اس کا موضوع بھی پلیز آپ بتا دیں, بھائیوں کو انشاءاللہ بتا دیں گے. اور ابھی انشاءاللہ اس روم کے بعد ہم اسلیل سنت روم کھولیں گے تو جتنے بھی بھائی انشاءاللہ روم کے اندر موجود ہیں تو آپ پلیز وہاں تشریف لائیں. جزاک اللہ خیرن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کل انشاءاللہ حافظ محمد شریف صاحب تشریف لائیں گے اور وہ رزق حلال کی برکتیں اور جھوٹ کی تباہ کاریوں سے متعلق خطاب فرمائیں گے. یہ ان کا موضوع ہوگا رزق حلال کی برکتیں اور جھوٹ کی تباہ کاریاں. تو اس موضوع پہ حافظ محمد شریف حفظ اللہ خطاب فرمائیں گے. یہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. تو تمام بہن بھائی تشریف لائیں اور ان سے مستفید ہوں, اس کے بعد وہ سوالوں کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. اور 21 دسمبر کو انشاءاللہ اتوار کے روز ہم یہاں پہ حج اور عمرہ کورس کا اہتمام کر رہے ہیں. تو اس میں قاری سہیب نیر محمدی صاحب تشریف لائیں گے. جی منگل کو, جی یہ منگل کے روز 21 دسمبر منگل کے روز قاری سہیب نیر محمدی صاحب تشریف لائیں گے اور حج اور عمرہ کی تیاری کے سلسلے میں وہ خطاب فرمائیں گے, تربیت کریں گے. تو تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام سے مستفید ہوں, سوالوں کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. تو اور دیگر ساتھی جو حج پہ جا رہے ہیں یا دوسرے جو تمام بہن بھائی ہیں ان کو آپ دعوت دیں کہ وہ 21 دسمبر کو تشریف لائیں تو انشاءاللہ سب کو بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. جی اور اس کے علاوہ ہم حافظ عبدالستار حماد صاحب سے بھی رابطے میں ہیں, رابطے کی کوشش میں ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی ہم دعوت دیں گے. تو انشاءاللہ تمام بھائی رابطہ رکھیں تو ہم یہاں پہ لائیو پروگرام انشاءاللہ نشر کرتے رہیں گے اور تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ان میں شامل ہوں. اور اس کے علاوہ آپ کوئی بہن بھائی کے سوال ای میل کرنا چاہیں تو ظاہری صاحب سے متعلقہ, تو اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ای میل نوٹ کر لیں یہاں پہ, میں ای میل لکھنے لگا ہوں یہاں پہ, تو تمام بہن بھائی یہاں پہ ای میل نوٹ کر لیں تو وہ اس ای میل ایڈریس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں تو انشاءاللہ شیخ ظاہری صاحب ان کے خطابات دیں گے, ان کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. تو میں یہاں پہ ای میل لکھنے لگا ہوں. جزاکم اللہ خیر.